روشن ہے جہاں علم کی کہکشاں روشن ہے جہاں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے علم کی کہکشا, گلیکسی آف نالج. انشاءاللہ عزوجل حسب معمول اس میں دارش اہل سنت سے مولانا مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. پرٹیکولر موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے ذکر و عبادات. ذکر کسے کہتے ہیں, ذکر کیا ہوتا ہے, کیسے کرنا چاہیے, کس کس قسم کا ذکر ہوتا ہے, اور عبادت کیا ہے, نیکی کیا ہے, اور الحمدللہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ رمضان شریف کی بھی باتیں ہوں گی. آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عزوجل شامل سلسلہ کریں گے. سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ, کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو آراستہ کرو, کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے عرض کیا, آج کا موضوع ہے ذکر اور عبادات. انشاءاللہ عزوجل اس پہ گفتگو رہے گی. حضرت, ذکر اور عبادات کے حوالے سے, عبادت کے حوالے سے اولا اس سے مراد کیا, اگر میں پہلے ہی سوال کے ساتھ آپ کے پاس آؤں کہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ذکر اللہ عزوجل میں شامل ہیں. یعنی جب عام عوام اور ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ذکر سے تو مراد یہی لیا جاتا ہے عام عوام میں, کہ زبان سے اللہ 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 کرنا جو ہے یہ ذکر ہے. اب یہ ذکر ہے اور اس کے علاوہ کیا ذکر ہے, کیا کیا چیزیں داخل ہیں, کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر اللہ کا عام مفہوم اور عام طور پر جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ کا زبان سے نام لینا, یہی ذکر شمار کیا جاتا ہے. بے شک یہ ذکر ہے. اس اعتبار سے ذکر یہ لسانی ذکر کہلاتا ہے. زبان سے اللہ کی تکبیر, تسبیحات, تحمید, تقدیس, اللہ کی پاکی بیان کرنا, کبریائی بیان کرنا, اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا, دعا مانگتے رہنا, تلاوت کلام پاک کرتے رہنا, یہ سب لسانی ذکر میں آتا ہے. یعنی زبان سے آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور ایک تو ذکر سے اعتبار سے ذکر کی دوسری قسم قلبی طور پر بھی ذکر ہے. قلبی طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دل میں, دل میں اللہ کو یاد کرنا, اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی کبریائی کے بارے میں سوچ و فکر کرنا, غور کرنا, اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر دل سے شکر ادا کرنا, تو یہ قلبی طور پر بھی کہیں گے اس کو کہ یہ ذکر اللہ میں مشغول ہے. جی, ذکر بالقلب ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ علماء کرام جو دین اسلام کے بارے میں غور و خوض, مسائل کے بارے میں سوچ فکر, تو یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے اس اعتبار سے. تو تیسری بات ایک لسان کی اور ایک قلب کی اور ایک بدن کی, بدنی طور پر کہ آدمی اپنے اعضاء کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس اعضاء کو اللہ کے اطاعت والے کاموں میں مشغول رکھتا ہے اور نافرمانی والے کاموں سے بچاتا ہے. پھر بعض عبادات ایسی ہیں جن میں بالفعل آدمی کا بدن, جس کی محنت خرچ ہوتی ہے, بدن حج کرتا ہے تو اس میں بدنی عبادت بھی ہے, مال خرچ ہوتا ہے تو بدن پر بھی اس کی مشقت آتی ہے. ان قریب رمضان المبارک میں ہم داخل ہو جائیں گے تو روزہ ہے, تو یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ آدمی اس کی جو کچھ ہے وہ اپنے بدن پر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کی یاد میں مشغول ہے. تو المختصراً عرض یہ ہے کہ ذکر اللہ سے مراد ہر وہ ایسی ایسی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف اس کو لے جانے والی ہو، اس کے ذہن، اس کی توجہ اور اس کے خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی طرف ہیں، تو یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں گی. اب اس اعتبار سے بہت وسعت ہے اس میں،
ظاہری اعتبار سے نوعیت کچھ بھی ہو،
جی کچھ بھی ہو، اس وسعت بہت ہے اس چیز کے اندر. یعنی آدمی دین سیکھ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اب دین سیکھ رہا ہے تو بظاہر قرآن کی آیات سیکھ رہا ہے یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ رہا ہے یا دین کے مسائل سیکھ رہا ہے اپنے دین کے بارے میں. تو یہ دین میں جو مشغول ہے تو آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس نے اس کو اس عمل کے اندر مشغول رکھا؟
ٹھیک ہے،
تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل یہی کہ یاد الہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے یہ دین کی بات سیکھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ بھی اس ذکر میں شامل ہے. تو اس اعتبار سے ذکر اللہ کا مفہوم بہت واضح. عبادت یعنی جو واضح طور پر نمازیں ہیں،
ٹھیک ہے،
قرآن پاک کی تلاوت ہیں، تسبیحات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا ہے، اور دین کے بارے میں سیکھنے سکھانے کی مجالس میں شرکت کرنا ہے، یہ بھی ذکر اللہ میں. بلکہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کی آمد اور ان کے بارے میں پڑھنا، سمجھانا یا سیکھنا، یہ بھی اس اعتبار سے یاد الہی ہے. اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی یاد الہی ہے، کیونکہ ان سے بالواسطہ یعنی اللہ تعالی کے قرب انہوں نے حاصل کیے، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے یہ بھی اس ذکر کی کیٹیگری میں آتی ہے.
اللہ رب العزت کی نسبت شامل ہے.
جی ہاں.
اچھا، یہ ایک تو ہے کرنا، ایک ہے ہم کر رہے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ایک ہے ہمارا پڑھنا. اچھا، دوسرا ہے سننا. تو کیا یہ سننا بھی ذکر میں داخل ہوگا؟
جی ہاں بالکل، سننا بھی ذکر میں داخل ہے، اور ہمارے اعضاء گویا کہ ہمارے کان مشغول ہیں اس ذکر کی طرف،
ٹھیک ہے،
ہمارے ذہن دماغ ہم وہاں حاضر ہیں، تو اس طور پر ذہن نصیب دل بھی حاضر ہو،
ٹھیک،
تو بعض اوقات ان یہ کیفیات جو ہوتی ہیں تو یہ اس اعتبار سے یہ بھی ذکر میں،
یعنی ذکر کرنے والے کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے تو وہ اس کو بھی حاصل ہوں گے.
اچھا،
ابھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ذکر بالقلب، کہ دل سے یاد الہی کرنا، اللہ رب العزت کی تخلیقات پہ غور و فکر کرنا اور دینی مسائل پہ غور و فکر کرنا، یہ سب ذکر بالقلب ہے، دل کا ذکر ہے. تو ہمارے یہاں جو ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، فکر مدینہ. فکر مدینہ جو ہے کہ گناہوں پہ ندامت ہونا، نیکیوں کے لیے کوششیں کرنا، ان پہ سوچ و بچار کرنا، تو کیا یہ بھی ذکر میں داخل ہوں؟
جی بالکل، اس اعتبار سے یہ دین کے بارے میں جو بھی خیالات اس کو یا ایسی سوچ بچار کہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یاد کر رہا ہے،
ٹھیک ہے،
فکر مدینہ میں کیا چیزیں ہیں؟ فکر مدینہ میں آپ نے نماز پڑھی، پابندی کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، فکر مدینہ میں اوراد و وظائف ہیں، فکر مدینہ میں درود پاک ہیں، فکر مدینہ کے اندر گناہوں سے بچنے والے معاملات کا ذکر ہے، فکر مدینہ کے اندر نیکیوں پر ابھارنے والی چیزیں ہیں، اشراق و چاش، تہجد کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دین کا حصہ ہی تو ہیں. تو جن چیزوں سے ہمیں، جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں بھی بکثرت باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. یعنی گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے روزانہ کے معمولات میں شریعت کا نصاب کیا ہے، شریعت اس سے کیا تقاضا کرتی ہے اور کن باتوں سے بچنے کا کہتی ہے، تو وہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ یہ فکر مدینہ والے مدنی انعامات کا رسالہ اگر لے لے تو ایک آدمی کو کم از کم اپنی روز مرہ کا نصاب شریعت ضرور اس کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے،
فرائض سے لے کر مستحبات اور آداب تک سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، ذکر کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے ایک بات شروع میں ہی عرض کی کہ اللہ اللہ کہنے کو لوگ ذکر سمجھتے ہیں، صرف نماز ہی پڑھتے رہیں ہم، سر بسجود رہیں، تو اسی کو عبادت تصور کیا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیں بالکل، عبادت بہت بڑی عبادت ہے، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، اور فرائض میں سے سب سے زیادہ یعنی جس کا مقام مرتبہ ہے، عام ترین فرض نماز ہے، اور نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ نماز کے اوپر احکامات دیے گئے اور تاکید فرمائی گئی نماز کے اوپر. بے شک نماز بھی عبادت ہے. اس اعتبار سے عبادت کئی چیزوں میں بہت وسعت رکھتی ہے، عبادات کے طور پر. آدمی اگر کوئی آدمی کاروبار میں ہے، اب کاروبار اگر وہ اس انداز اور طریقے سے کرتا ہے کہ یہ چیز سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے، اس چیز کا مجھے حکم دیا ہے،
ٹھیک ہے،
مال کمانا ہے تو یوں کمانا ہے اور اس چیز سے مجھے منع کیا ہے. تو یہ جو اس کا سارا دن بھلے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک تصور بنا ہوا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یاد الہی عبادت میں گویا کہ وہ اس طور پر,
یعنی یہ ذکر یاد الہی اور عبادت ہی میں
شامل ہوگا
جبکہ وہ قسم معاش کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور حدود شریعت جو
ہے اور پابند ہیں, اور اس طور پر بطور خاص یہ نیت کہ یہ کام سے اللہ نے مجھے منع فرمایا, اس کام سے مجھے. آدمی کا جھوٹ زبان پہ آتا ہے لیکن اس لیے وہ روکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے. تو کئی ایسی چیزیں کسی کا حق مارنے کے اعتبار سے, کسی دوسرے اعتبار سے, تو وہ جو شریعت کو ہی ملحوظ خاطر رکھتا ہوا یہ کام کر رہا ہے, تو یہ کام اس کے لیے بالکل ان نیتوں کے ساتھ قابل ثواب ہیں. اور جب آدمی اس نیت کے ساتھ کمائی کرتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, میرے بال بچے اور جن کا شریعت مطہرہ نے مجھ پر خرچ لازم قرار دیا ہوا ہے, اس نیت کے ساتھ میں کمائی کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میں بچ جاؤں گا, تو یہ تجارت تو محمود تجارت ہے.
اچھا یہ ابھی جو آپ نے گفتگو کی, خیر میرا سوال جو تھا اس کا پس منظر بھی یہی تھا, یعنی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک شخص کاروبار زندگی میں مشغول ہے تو کیا اسے یہ کہیں گے کہ ذکر کرنے والا نہیں اور عبادت کرنے والا نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت کرنے والا, ذکر کرنے والا نیکی کی راہ پر ہے, اس اعتبار سے تو یہ تو بڑا حسن اسلام سے ہے, اسلام کی خوبصورتی ہے. نہیں تو عبادت یا مذہب یا دین کی جو ایک عمومی جو ایک تشریحات لی جاتی ہیں وہ تو گویا کہ یہ کہ مخصوص عبادات کا نام ہے, اور جو تشریح آپ نے ابھی بیان کری قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق گزاری جائے, اب اس میں جو کریں گے.
حدیث پاک میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ انما المعروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. اب اس نیکی کی تشریحات میں جو ارشاد فرمایا گیا اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی, حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی کو اچھی نیت کے ساتھ ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے تمہارے.
اللہ اکبر,
یعنی عام روزگار کا ذریعہ بھی کوئی سکھا دیتا ہے, اور حدیث پاک میں اس کو بھی صدقہ شمار فرمایا گیا.
چلے ایک ایک اب یہ ذکر کے اور عبادات کے فضائے وہ آپ نے معاملات کچھ بیان کیے ہیں, کالز بھی ہمارے پاس انشاءاللہ وہ بھی لیں گے, لیکن اگر کچھ ذکر کے, ذکر الہی کی کچھ فضائل ہو جائیں اور کچھ ان کی برکات ہو جائیں تو.
دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ذکر کرنے کے فضائل بیان فرمائے, اور حکم ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرو, اور صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان فرماؤ کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بارے میں اور یہاں حکم دیا گیا, ایک اور مقام پر مومنین مسلمان مرد اور عورتوں میں کیا کیا اچھی صفات ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے,
وہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد بنے, مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, سچے مرد اور سچی عورتیں, اللہ سے خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. وہاں آخر میں یہ بات ارشاد فرمائے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے, یاد کرنے والے مرد, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے.
اللہ
تو کتنی کتنی بشارتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان فرمایا, ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں. آپ نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا, تو پوچھا کہ یہ کون ہے, کیا کوئی فرشتہ ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ کیا کوئی نبی ہیں؟ کہا گیا نہیں. پھر پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی جواباً کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی اور دل مساجد میں لگا رہتا تھا.
اللہ
کے ذکر سے زبان تر ہے, دل مساجد میں لگا ہوا, اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلوائیں. بعض اوقات آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوا رہا ہوتا,
اس کی وجہ بن جاتا,
اس کی وجہ اور سبب بن جاتا ہے. تو کہا گیا کہ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں نہیں دلوائی, یعنی کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی کہ اس کو جواباً اس کے ماں باپ کے لیے کوئی اذیت دہ کلمات کو کہا جائے. ایک اور حدیث مبارک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, جب تمہارا گزر کسی جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ چن لیا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے یہ جنت کی کیاریاں ہیں.
سبحان اللہ.
فرمایا جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ مشغول ہیں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے پروں سے, رحمت والے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو سکینہ اور اطمینان عطا فرمایا جاتا ہے.
تعظیم ہے اس میں
جی
ذکر کرنے والوں,
بلکہ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں اور ان مجالس کو, ان محافل کو اور ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں, تو فرشتے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, ان پر اپنی رحمت والے پر ان پر ان سے ڈھانپ لیتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ ہم ابھی سن ہی چکے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے اور جوارح سے بھی ہوتا ہے. حضرت میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو آپ نے فرمایا تھی ایک بات, یہ ذکر کی جو تقسیم فرمائی تھی کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے, قلب سے ہوتا ہے, پھر آپ نے فرمایا ذکر بدن کی کچھ آپ نے بھی وہ بیان فرمائی تھی چیزیں, تو اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے تو پھر ہم کالز کی طرف بڑھیں.
بدن کے حوالے سے
یعنی جیسے میرے ہاتھ ہیں,
جی ہاں
میرے ہاتھ ہیں, اب میں ان ہاتھوں سے کیسے ذکر کروں گا یا میری آنکھیں تو میں ان سے کیسے ذکر کروں گا؟
دیکھیں ہاتھ ہیں تو ہاتھوں سے بھی کئی اعتبار سے نیکیاں ہوتی ہیں, عبادت والے کام ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
آنکھیں, آنکھ کا کام ہے دیکھنا.
ٹھیک ہے.
تو آنکھ کن کن چیزوں کو دیکھے گی؟ کلام پاک کو دیکھے گی آنکھ, تو اس سے جو ہے وہ ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے.
یہی آنکھ کعبۃ اللہ کو دیکھے گی, ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے.
یہی آنکھ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گی, ثواب اس پر ملے گا. یہی آنکھ کسی عالم دین کو اچھی نیت کے ساتھ دیکھے گی اور یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہی آنکھ محبت کے ساتھ اگر اور اسی طرح کو نیکی والے کاموں کی طرف یہ جاتی تو یہ بھی ثواب کے کام ہے. ہاتھ ہیں, ہاتھ کے ذریعے ہم کسی سے مدد کر سکتے ہیں, ان ہاتھوں کے ذریعے ہم مسافہ لیتے ہیں, ان ہاتھوں کو ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, تو کئی کام. یہ ہاتھ قرآن حدیث لکھنے کے اندر, قرآن حدیث کو اٹھانے میں, قرآن حدیث کی تباہ کرنے میں, اس کو چھاپنے میں, غریبوں کی مدد کرنے میں کئی اعتبار سے ہمارے ہاتھ بھی خرچ ہوتے ہیں. یہ تو ایک عام اس کا استعمال. لیکن جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں, تو اس کے اندر جہاں تک ہمیں حکم ہے کہ ہمارا دل بھی حاضر رہے, ہمارا ذہن بھی نماز کی طرف رہے, وہاں یہ بھی کہ ہمارے یہ بدن یہ بھی عبادت میں مشغول ہے اور مسلسل اس کام میں مشغول ہے.
آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے, تو ابھی جو آپ نے نماز کی مثال دی تو اس طریقے سے نماز تو ایسی عظیم عبادت ہو گئی کہ جس میں ذکر کی تینوں اقسام پائی جا رہی ہیں.
جی,
زبان سے بھی ذکر, دل سے بھی اور جوارح سے بھی.
ہاں, اللہ کرے کہ دل بھی ہمارے حاضر ہو جائے اس میں. زبان کے اندر کل زبان تو رہتی ہے, پڑھنا ہے, اور قلب بھی اگر آ جاتا ہے اس میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر بہت بڑی یہ فضیلت اور برکت ہے. بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور دل میں ادھر ادھر جاتا ہے, اس کے خیالات آتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابن آدم, اللہ تبارک و تعالی سے طرف سے ندا آتی ہے کہ ہم سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف تمہارا دل اور توجہ جا رہی ہے.
سوال
تک کہ یعنی سوال کیا جاتا ہے کس طرح توجہ داری, پھر اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے, پھر دوبارہ, یہاں تک کہ تیسری دفعہ اگر پھر بھی وہ اس کا دل حاضر نہیں ہوتا اور اس کے ذہن دماغ نماز کی طرف نہیں رہتے تو فرمایا اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے. تو جب بھی نماز پڑھیں ہمیں اس انداز سے پڑھنی چاہیے کہ دل دماغ بھی حاضر رہیں.
سر, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے تو ہم ذکر کر رہے ہیں,
جی جی
زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں یا جو بھی کلمات ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن دل ہمارا جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہے, وہ کہیں اور مشغول ہے.
سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد آپ سوال یہ فرمائیں گے کہ ذکر اللہ بعض کا دروشی بھی پڑھ رہے ہیں.
جی جی.
ہم زہر کاروبار میں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں تو توجہ ہر طرف
جی
رہتی ہے.
دیکھیں بیان سن رہے ہیں, اجتماع میں آئے میں بیان سن رہے ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہے, تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں یہ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک آپ مختلف ان کے احکامات موجود ہیں. جو آپ نے بیسک بات کی کہ ذکر اللہ زبان سے جاری ہے, کوئی اللہ اللہ پڑھ رہا ہے, تسبیح ہے اس کے ہاتھ میں, اللہ اللہ اللہ, لیکن اب وہ ادھر ادھر مشغول ہے, اپنی توجہ کسی اور چیز میں بھی رکھی ہوئی ہے, دل ٹوٹل اس کا حاضر نہیں ہے, تو اس کی زبان تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, ایک عضو کا ذکر تو ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
قلب حاضر ہوگا تو یہ قلبی ذکر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا.
صحیح.
اگرچہ درجہ اس کا زیادہ ہے کہ یہ بھی شامل ہو, فضیلت اس کی, لیکن صرف اگر زبان ہی ذکر کر رہی ہے تو اس کو بھی حدیث پاک کی روشنی سے اس کو فضیلت ملے گی, جن کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور پڑھنے کا ہی وہ حدیث پاک بخاری شریف کی سب سے آخری جو حدیث پاک ہے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہا ہے کہ وہ زبان پر جو ہیں وہ بہت ہلکے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، تو زبان سے ہی پڑھنے کا، اور کتنی حدیث مبارکہ ایسی جن میں پڑھنے کا ہی ذکر ہے، تو اگر دل حاضر نہیں بھی ہے تو بھی انشاءاللہ فضیلت ملے گی. بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک سوال ہی اسی پر ہی آپ نے قائم فرمایا کہ شیطان بعض اوقات وسوسہ دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کسی کو کہ یار تم ذکر کرتے ہو جب تمہارا دل ہی حاضر نہیں ہے تو تمہارے ذکر کا فائدہ کیا، چھوڑ دو. تو فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
صحیح.
اب پہلا تو وہ شخص ہے کہ جو یہ چیز سنتا ہے شیطان کی طرف سے جب وسوسہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھی توجہ دلائی، اب آئندہ میرا دل بھی حاضر رہے گا، میں ذکر نہیں چھوڑوں گا، میں زبان تو ذکر کر رہی ہے لیکن اب میں دل سے ذکر کروں گا اور تمہیں اور جو ہے تکلیف دوں گا.
یعنی اس کا یاد دلانا اسی کے گلے پڑ،
اسی کے گلے پڑ. بلکہ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں یہ تو اس کے زخموں پہ مزید نمک چھڑکنے والی بات ہوئی کہ اس کو اور تکلیف دے دی.
ٹھیک ہے.
فرمایا یہ بہت اچھا آدمی ہے یہ والا. دوسرا فرمایا وہ احمق ہے، اور وہ کون سا احمق ہے؟ وہ جو یہ وسوسہ پا کے اب کہ ذکر ہی چھوڑ دو، کہ اب دل ہی نہیں ہے تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ یعنی لوگوں کو وسوسے اور دلا کے ایک نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو الٹے سیدھے مشورے دے کر کہ تمہارا دل میں یہ ہے، تمہارا یہ معاملہ یہ ہے، تمہارا یہ معاملہ یہ ہے، پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟
میں روک کے بیٹھا ہوا ہوں سوالات. اصل میں جیسے آپ نے ابھی خود ہی سوال ریز کر دیا، تو یہ واقعی میں یہاں پہ دو باتوں پہ میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک شخص نیکی کر رہا ہے تو دوسرا اس کی پیٹ تھپکتا ہے یا اسے اور ترغیب دیتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، نہیں کر رہا یا کر رہا ہے نیکی لیکن اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اچھی بات ہے یار آپ جو کر رہے ہو کیپ اٹ اپ، کرتے رہو، جاری رکھو، اسے آگے بڑھو. اچھا دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ نہ خود کر رہے ہیں اور دوسرے کو جو ہے نا الٹا روک رہے ہیں. ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ اسی میں کہ دل حاضر نہیں ہے تو اب الحمدللہ رمضان شریف کی بھی آمد آمد ہے، اس میں تراویح بھی ہوگی، تلاوت کا بھی سلسلہ ہوگا، ویسے بھی پورے سال ہونا ہی چاہیے لیکن بہرحال رمضان میں اس کی کثرت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو اب کیا ہوگا کہ جناب بعض لوگ کہیں گے کہ وہ قرآن جو ہے نا سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اب ایسی خالی خولی تلاوت کا کیا فائدہ؟ تو اس کو بھی اسی میں لے لیجیے.
جی ہاں، تو یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا شیطان اس طرح کے وسوسے دلاتا ہے اور یہاں بے عمل لوگ بھی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے.
ٹھیک ہے.
اچھا کسی کی کوئی گناہ دیکھ لیں یا برائی دیکھ لیں تو اب اس کو خام خواہ اس کی نیکیوں کا تانا دیا جاتا ہے.
جی
ٹھیک ہے. اب کوئی ایک برائی برا عمل کسی اور نے کیا، ایک داڑھی والے نے کیا، ارے آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی، آپ نے یہ کیا، اچھا بہتر ہے آپ داڑھی کٹوا دو، معاذ اللہ الٹا اس کو یعنی الٹا مشورہ دیتے ہیں.
ٹھیک.
آپ نماز پڑھتے ہیں یہ معاملہ ہوا، اچھا آپ کے بعض اوقات اس میں معاملہ نہیں اس کے گھر میں ہے تو بھی اس کو کوسا جاتا ہے اس بیچارے کو.
جی.
کہ یار آپ کے گھر میں یہ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
یہ بڑے نمازی بنتے ہیں، نمازی اور حاجی بنتے ہیں اور ان کے گھر میں دیکھو یہ معاملات ہیں.
تو یہ بہرحال یہ شیطانی خیالات ہیں اور جو اس طرح کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ شیطانی کام اپنے ذمہ لے کر یوں گویا کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا دوسرا شخص احمق ہے جو اس کو وسوسے کو آتے ہوئے عبادت کو ہی چھوڑ دے. زبانی ذکر تھا وہ بھی چھوڑتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دل بھی حاضر کرتا، اس نے ذکر بھی چھوڑ دیا. تیسرا فرمایا کہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا دل حاضر نہیں ہے لیکن میری زبان تو ذکر کرتی رہے، زبان تو ذکر کرتی رہے، زبان ذکر میں مشغول رہے. تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے، اس کو چاہیے کہ دل کو بھی حاضر کرنے کی کوشش کرے لیکن دوسرے والے کے اندر داخل نہ ہو کہ عبادت کو ہی چھوڑ کے
چھوڑے نہ. جی کرتا رہے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے. کچھ کالز ہیں وہاں پر شامل کر لیں کیونکہ تاخیر بھی کافی ہو گئی آج میں بیٹھا ہوں. تو جی
ان کی محفل میں بیٹھنے کے فضائل ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے فضائل ہیں، جس طرح مدنی چینل پہ سلسلے دیکھتے ہیں علم کے تو اس کے بھی فضائل ہوں گے، اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا. جزاک اللہ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی مزید کال دے دیں، دو تین ایک ساتھ پھر جوابات لے لیتے ہیں انشاءاللہ.
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے لیکن گناہگاروں کو گناہوں میں کیوں سکون ملتا ہے؟ بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ذکر اللہ بلند آواز سے کرنا ہی ضروری ہے؟
ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہ آیا کہ آخری سوال سے شروع کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے کہا کہ بلند آواز سے کرنا ضروری ہے؟
بلند آواز سے ان کی شاید مراد یہ ہو کہ آواز نکال کر ہی، یعنی عام طور پہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو آواز نکال کر جیسے یعنی عام طور پہ جسے کان کہیں سن لیتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
دیکھیں بعض جگہ پہ جہاں شریعت مطہرہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ظاہر پڑھنا ہی مراد ہوگا، نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو اب جب نماز کے اندر قرات کا معاملہ ہے تو وہ پڑھنے سے ہی ادا ہوگا، اس طرح اور جو معاملات ہیں وہ پڑھنے سے ہی ادا ہوں گے۔ یہاں ذکر سے مراد ہم نے ایک ذکر قلبی طور پر بھی لیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، تو زبان سے ہی بلند آواز سے ذکر کرنا صرف یہی ذکر نہیں ہے، قلبی طور پر بھی اگر اپنے دل میں اس چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو، کبریائی کو، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے معاملات، یعنی اس کے اندر غور و خوض کرنا، یہ بھی چونکہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے ذکر نہیں کرتا، یوں کرتا ہے، تو یہ قلبی طور پر ہے۔ البتہ بلند آواز سے یعنی آواز پیدا کر کے ذکر کرتا ہے تو یہ لسانی زبانی ذکر ہے، دل بھی ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ قلبی ذکر بھی شامل ہو جائے گا،
ٹھیک ہے؟ یعنی پڑھنے کا جہاں پہ بھی شریعت مطہرہ نے کیا ہے تو پھر وہاں کم از کم اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنے کان سن لیں،
اپنے کان خود سن لیں، اور کوئی ایسا عارضہ اگر نہیں ہے، اگر اس کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ عارضہ نہ ہوتا تو یہ سن لیتا، جنریٹر چل رہا ہے مثال کے طور پہ، شور ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ اس کے کان اس کی بات،
یعنی اگر یہ شور نہیں ہوتا تو سن لیتا،
یہ سن لیتا، تو یہ پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ یہاں میں ان نمازیوں کی بھی توجہ دلاؤں گا کہ بہت سے نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک تو امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے شرن، تو لیکن جب وہ اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے صرف ہونٹ تھوڑے سے حرکت کر رہے،
بازو کا تو ہل ہی نہیں رہے،
بازو کا ہونٹ بھی آرام کر رہے ہیں،
ہونٹ ہی نہیں ہل رہے ہوتے، باقی پورا جسم ہل رہا ہوتا،
باقی صحیح فرما رہے۔ تو اس انداز سے یعنی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پڑھنا تبھی کہلائے گا جب کان سن لیں گے، اور جب کان سنیں گے یعنی اس طرح کا کوئی عارضہ نہیں ہے کہ جو مانے سماعت ہو اور آدمی سن سکے، تو وہی پڑھنا کہلائے گا۔ تو اس انداز سے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں،
ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ مدنی چینل کے سلسلے جو دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلے تقریباً علم دین سے بھرپور ہوتے ہیں، اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، گناہوں سے روکنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ ذکر میں داخل ہوں گے کیا؟ یہ دیکھنے اور کرنے والوں کو ذکر اللہ عز و جل کی جو برکات ہیں وہ ملیں گی؟
جی بالکل، علم دین سیکھنے کی جو مجالس کے فضائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں کہ علم کی بات حاصل کر رہا ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہے، دارالعلوم اہل سنت کے سلسلے گئے، فیضان قرآن گئے، دیگر سلسلے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ان سب میں مدنی چینل ہے ایسا مبلغ گویا کہ دن رات ہی قرآن، حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب، تلاوت، نعت شریف، یہی ہمیں سنا رہا ہے،
یہ ہمارا الیکٹرانک مبلغ ہے، سوتا بھی نہیں ہے،
جی ہاں الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم شریک جب رہیں گے تو یہ ہماری عبادات میں ہی شامل ہوگا، اچھی نیتوں کے ساتھ، جیسے انہوں نے ہمارے سائل محترم نے توجہ دلائی۔ تو ناظرین سے یہی عرض کروں گا، ابھی بھی اور رمضان المبارک میں بھی اپنے مدنی چینل کے ساتھ ہی رہیں، سحر ہو یا افطار ہو، روزے کی حالت میں ہو یا رات کی گھڑیاں ہوں، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رات کو روزانہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اثر کے بعد بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور دیگر بھی سلسلے جاری ہوں گے
مدنی چینل پہ، دوپہر 2 بجے سے لائیو سلسلے سٹارٹ ہوں گے جو اگلے دن انشاءاللہ صبح 8 بجے تک چلتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے۔ مدنی چینل کی مجلس کی کوششیں ہیں اور سعی یہ ہے کہ ایسی نشریات پیش کی جائے الحمدللہ کہ جو پچھلے سالوں سے مزید بہتر ہو، جس میں مزید علم دین سیکھنے کو ملے، مزید نیکیوں کی ترغیب ہو، مزید گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ دلچسپ انداز ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ آخری سوال یہ تھا مجھ سے، وہ اس میں کال میں، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، لیکن بعض لوگوں کو گناہوں میں سکون مل جاتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں،
دیکھیں بالکل ایمان والوں کی صفت کو یہ بیان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا گیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ٹھیک؟
یہ ایمان والوں کی صفت کو یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل چین پاتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اور سنو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے،
ٹھیک ہے؟
آج جو یہ جو سائل نے کہا ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے اور ان کو گناہ میں سکون ملتا ہے،
جی
دیکھیں سکون سے مراد یہاں پہ جو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے اس اعتبار سے گناہ میں لذت ہے ظاہر ہے، اور انسانی ایک خواہشات کے پورا ہونا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو گناہ میں لذت ملتی ہے، تو گناہ میں لذت کا مل جانا یہ سکون کی علامت نہیں ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے، سکون اطمینان قلب گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی پشیمان ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی، الا یہ کہ جس کے دل، کیونکہ گناہ کرتا ہے آدمی تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نقطہ لگتا ہے، اب اگر یہ غالب آ جاتا ہے پورا کا پورا اس دل کے اوپر تو پھر اس کو کوئی اچھی چیز بھی اثر نہیں کرتی، نیکی کی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ ذکر اللہ میں مشغول ہوں، اللہ کے احکامات کی طرف آئیں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے دل کی صفائی ہو سکے، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہر زنگ والی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، اور دلوں کا زنگ دور ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، تو اللہ کا ذکر ہو، تلاوت کلام پاک ہو تاکہ دل کی صفائی ہو، جب دل کی صفائی ہوگی تو پھر دیکھیں کس طرح کس انداز سے ان کاموں کے اندر اس کو سکون ملے گا، اور سکون سے مراد آپ دیکھیں غریب آدمی ہے پریشان ہے لیکن کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، وہ دعا سے بھی اس کو چین مل رہا ہے،
بالکل
ٹھیک ہے، پریشانی میں ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس سے چین میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی نافرمانی میں اور نافرمانی والے کام کر لیتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے چین پا لیا وہ کوئی چین نہیں ہے، اگر ہے چین تو دنیاوی چین ہے، چند لمحوں کے لیے چین ہے، حقیقتاً وہ کسی طرح کا چین نہیں ہے،
وہ کسی بزرگ کا بھی بڑا پیارا قول ہے نا کہ وقتی لذت کو دیکھ کے گناہ نہیں کرو،
جی
کہ لذت ختم ہو جائے گی وہ گناہ باقی رہ جائے گا، اور وقتی مشقت کو دیکھ کے نیکی نہ چھوڑو کہ نیکی باقی رہے گی اور وہ مشقت ختم ہو جائے گی، ہمارے مفتش اسلامی بھائی نے قول ہمیں بیان کیا جو ابھی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچا، اور ایک بڑی پیاری بات پچھلے دنوں سلسلے میں پتہ چلی وہ یہ کہ پیاری بات یوں کہ علمی بات ایک کہ گناہ ہونا یعنی گناہ میں لذت محسوس ہونا یا گناہ میں سکون ملنا یہ بھی گناہوں کی نحوست ہے،
جی
یہ تو مطلب بڑی ڈرا دینے والی بات ہے،
جی جی اگر بالکل حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ مومن کا گناہ کرنا اس کے لیے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا اس کے لیے ہو جاتا ہے، اور منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی،
اللہ
یعنی اس کے لیے آسان ہے بالکل، اس کو جب اتنے معاملات میں مشغول رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت معاملہ آسان رہا، لیکن مومن جن کے لیے یہ بیان فرمایا احد پہاڑ کے نیچے دب جانا گویا کہ اس کے لیے اتنا بڑا،
یہ جو آپ نے ابھی حدیث بیان کی یہ بہت ڈرا دینے والا معاملہ،
جی ہاں،
اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان افراد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر گناہ کر رہے ہیں اس میں لذت محسوس ہو رہی ہے، آسانی محسوس ہو رہی ہے، اس کو بھاری محسوس نہیں کر رہے، تو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، اور واقعتا نیک لوگوں کو گناہ مشکل لگتے ہیں۔ مفتی صاحب سلسلے کا دورانیہ بالکل اینڈ پر ہے اور میں چاہوں گا کہ دو تین سوالات یہاں پہ باقی ہیں، اور سلسلہ بھی غالباً رمضان سے پہلے ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے،
جی
رمضان سے پہلے کا، تو دو تین سوالات ہیں اگر مختصر مختصر کچھ جوابات ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ دار جو ہے روزہ عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن روزہ دار جب سوتا ہے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے، ایسا سنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے،
حدیث مبارک میں یہ بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا عمل مقبول ہے، یہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس کا تو ذکر بیان فرمایا گیا، لیکن یہاں میں یہ عرض کروں گا روزہ دار سحر افطار کرتا ہے، سحر کے بعد افطار کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، سحر کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، پھر رات کو تراویح پڑھتا ہے، پھر کچھ دیر سوتا ہے کہ صبح اس کو پھر سحری میں اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، یہ بھی اس کا گویا کہ عبادت میں شمار ہوا۔ یہاں چند لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت ہے، صبح سو جاؤ اور شام کو اٹھ جاؤ،
یعنی بیچ کی جو نمازیں وغیرہ تھی
نماز، تو اب یہ تو گناہ کا کام ہے، اگر کوئی روزہ رکھ کر صبح فجر کی نماز معاذ اللہ قضا کر دے یا بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت کو ترک کر دیتا ہے، اسی طرح پھر اتنا زیادہ سوتا ہے کہ آگے باگے اس کو ظہر کی نماز کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، تو پھر یہ سونا اس کے لیے عبادت نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا اس اعتبار سے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ روزے کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے سونا نہیں چاہیے، یعنی روزہ رکھ کر، اب روزہ رکھ کر اتنا کثرت سے یوں سوئے کہ اس کو روزے کی مشقت ہی نہ پتہ چلے تو اس نے کیا محنت اس اعتبار سے کی ہے، تو روزے میں یہ چاہیے کہ کثرت سے وہ باقاعدہ لمبے طور پر اس طرح جو ہے وہ سونے کا معاملہ نہ کریں۔
اچھا مجھ سے تراویح بھی ہے اس میں، اور تراویح سے متعلق یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو مساجد میں 27 روزہ تقریباً معمول ہے تراویح کا، یعنی 27 روز میں قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے اور پھر 29 یا 30 جو روزے ہوتے ہیں وہاں تک جو ہے تراویح پڑھی جاتی ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے 15 روزہ تراویح شروع ہوئی، پھر 12 روزہ، پھر 10 روزہ، 8 روزہ، 6 روزہ، اب 3 روزہ بھی جو ہے گویا کہ وہ تراویح ہونے لگی ہے، تو اس کے بارے میں کیا شریعت اسلامیہ کہتی ہے؟
تراویح کی نماز یہ سنت موقعہ ہے، مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، اس کا تعلق اس اعتبار سے قرآن سے نہیں ہے کہ ختم قرآن ہوا اور تراویح ختم ہوگی، تراویح جب تک رمضان شریف ہے، اس لیے 27 روزہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں بھی تو اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو 29 دن تراویح ہوتی ہے، 30 ہوں تو 30 دن تراویح ہوتی ہے، تو ایسا تصور بالکل غلط ہے کہ 6 روزہ پڑھ کر بقیہ روزے ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں ختم قرآن ٹھیک ہے، اگر انہوں نے واقعی سن لیا ہے تو ٹھیک ہے اپنی پڑھ لیں، اب تراویح کی نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ وہاں یہاں میں کچھ جیسے مجبور بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی جاب کے معاملات ہیں یا کچھ اور ہیں تو وہ بھی چھتر کر دیتے ہیں کہ ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے،
ٹھیک ہے،
تو تراویح کی نماز اگر آپ مسجد میں نہیں بھی پڑھ رہے، جماعت کے ساتھ آپ نہیں بھی پڑھ رہے، تراویح کی نماز پھر بھی آپ پر سنت موقعہ ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے، اس کو آپ اپنے اکیلے پڑھ لیجئے، اگر آپ کے لیے آسانی یہ کہ سورتوں سے پڑھ سکتے ہیں سورتوں کے ساتھ تراویح کی نماز کو آپ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان شریف میں ایسے داخل ہوتے تھے، حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ بستر پر آپ تشریف نہیں لے کے جاتے تھے رمضان شریف میں، تو اس طرح کی تیاری ہو کہ روزہ بھی ہو، تراویح کی نماز بھی ہو، تلاوت کلام پاک بھی ہو، گناہوں سے بچ کر ہم رمضان میں کاش داخل ہوں، اس تیاری کے ساتھ ہم داخل ہوں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمیں رمضان میں حاصل ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات یہاں پہ بھی کچھ باقی ہیں اور کچھ جو ہے وہ دل اور دماغ میں بھی سوالات ہیں، لیکن بہرحال سلسلے کا دورانیہ جو ہے وقت ختم ہوا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن